أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة بقرة كيب چھٹا رکوع ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے اب بنی اسرائیل پر، یہود پر چارج شیٹ کا آغاز ہو رہا ہے. مسلسل 10 رکوع یہ مضمون چلے گا، اور جو پہلی دو آیات ہیں آخر میں پھر یہی دو آیات ریپیٹ ہوں گی. گویا چارج شیٹ کا آغاز ان آیات سے ہو رہا ہے. یہ دو آیات ایک ادھر بریکٹ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جب یہ مضمون ختم ہوگا تو یہی دو آیات لفظ کی تھوڑی سی ترتیب بدلنے کے ساتھ بالکل اسی مفہوم میں دوبارہ ریپیٹ ہوں گی، اور گویا یہ پوری ایک بحث جو ہے دو بریکٹس کے درمیان اس کو سمیٹ لیا گیا. قرآن مجید کے یہ بھی بہت سے پہلو ہیں، غور و تدبر کرنے کے نتیجے میں یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ کس طرح مضامین کا احاطہ کس انداز سے قرآن کرتا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے ان احسانات کو، میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دیے رکھی تمام جہان والوں پر. یہ بنی اسرائیل کے لیے یوں کہنا چاہیے کہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے ایک اعتبار سے، کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس نے جو تمہیں مقام دیا تھا، اس لیے کہ وہ ایک وقت میں اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھے، اللہ کے ریپرزینٹیٹو وہ تھے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد سے آج تک یہ امت ہے جو اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے 2000 برس ایسے گزرے ہیں جس میں بنی اسرائیل جو ہیں اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھے، اور ان کے ہاں مسلسل نبی اور رسول آتے رہے، اور بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. زبور انہی میں نازل ہوئی، تورات انہی میں نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ کو عطا ہوئی، حضرت عیسیٰ بھی کن میں سے تھے؟ وہ بھی بنی اسرائیلی تھے، ان کی بعثت بھی بنی اسرائیل ہی کے لیے تھی. وہ رسول الی بنی اسرائیل. اور اس کے بعد اب یہ معاملہ بدلا ہے کہ اب جو نبوت آئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ ہوئی ہے بنو اسماعیل میں. تو وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دیے رکھی تمام جہان والوں پر. اور فضیلت کی بنیاد کیا تھی؟ کہ آسمانی ہدایت انہیں دی گئی، رسول اور نبی انہی کی طرف آئے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور بچو اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا. ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کوئی عوض معاوضہ فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی انہیں کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی. قیامت کے حوالے سے انہیں ایک مرتبہ جھنجھوڑا گیا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور کوئی شفاعت وہاں قبول نہیں ہوگی، اور کوئی عوض معاوضہ فدیہ کوئی لین دین نہیں ہے کہ چھوٹ جاؤ دے دلا کر، اور کہیں سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملنے والی. اب اس کے بعد چارج شیٹ ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دلائی تھی آل فرعون سے، فرعون والوں سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے تھے. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری خواتین کو یعنی بچیوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں یقیناً ایک بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو معلوم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے، اس سے پہلے فرعون کو ندومیوں نے بتا دیا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، اور ظاہر ہے وہ بنی اسرائیلیوں میں سے ہوگا. بنی اسرائیلی اس وقت مصر میں غلاموں کی حیثیت میں تھے. یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہاں پر صرف واقعات کا اشارہ ہے، تذکرہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون اور ان کی قوم، اس کی زیادہ تفاصیل جو ہیں قرآن مجید میں، مکی قرآن میں سورہ طٰہٰ ہے، سورہ اعراف میں بہت تفصیل سے آیا، پھر سورہ قصص میں بہت تفصیل سے آیا. تمام رسولوں میں ظاہر بات ہے کہ قرآن پورے کا پورا اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ پر نازل ہوا، آپ سے خطاب ہے، آپ کا ذکر ہے، لیکن دیگر تمام رسولوں میں سب سے زیادہ تفصیل سے تذکرہ قرآن مجید میں، تفصیل سے اور تکرار کے ساتھ بار بار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا. تو لہذا جب ہم مکی قرآن پڑھیں گے تو یہ جو واقعات جو صرف جن کا اشارہ یہاں ملتا ہے وہاں ان کی تفاصیل آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان جتایا کہ کیسے تمہیں فرعون سے اللہ نے نجات دی تھی معجزانہ طور پر، ذرا یاد تو کرو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں بچا دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، فرعون کو اور اس کے لشکروں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوا، تم دیکھ رہے تھے. احسانات کا تذکرہ ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعده، یہ 40 راتیں کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا تورات عطا کرنے کے لیے، تفصیل آئے گی سورہ اعراف میں. ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلۃ، بہرحال وہاں تفصیل پڑھیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن بلکہ 40 راتوں کے لیے، اور روزہ رکھنا تھا مسلسل، اور پھر اس کے بعد تورات عطا ہوئی تھی انہیں کوہ طور پر. جب وہاں تشریف لے گئے پیچھے سے قوم نے کیا کیا، اب تذکرہ آ رہا ہے. ثم اتخذتم العجل من بعدی، تو تم نے بچھڑے کو اختیار کیا، یعنی اس کو معبود بنا لیا ان کے جانے کے بعد. وانتم ظالمون، اور تم تھے ہی ظالم، انصاف سے گزرنے والے. یعنی قوم کے ایک طبقے نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، تو پھر ہم نے تمہیں معاف کیا، درگزر کیا تم سے اس کے بعد بھی، اتنے بڑے جرم کے بعد بھی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، شکر بجا لاؤ. واذ آتینا موسی الکتاب والفرقان، اور جب ہم نے عطا کی تھی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، یعنی تورات کے لیے دونوں الفاظ آئے ہیں، اس میں شریعت بھی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی. کتاب اور فرقان، فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں تمیز کرنے، امتیاز کرنے والی شے. وہ اللہ کی کتاب سب سے بڑھ کر فرقان ہے، خود قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا. وبینات من الہدى والفرقان، قرآن کے لیے بھی آیا. لعلکم تهتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، سیدھی راہ اختیار کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم، تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا، اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، بچھڑے کو معبود بنا کر. یہ جو بچھڑے کو پوجنا شروع کیا، یہ بہت بڑا جرم ہے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو بس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنے آپ کو. یہ پھر قوم کو سزا دی گئی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی ہے، جو اس میں ملوث ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کریں جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا. یعنی یہ اب اس کا ازالہ یہ تھا کہ جو جرم کیا گیا اب اس کی یہ سزا ہے، اور یہ اس کا ازالہ ہوگا، اور پھر اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، لیکن یہ کہ یہ کام کرنا ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ 3000 اسرائیلی پھر اس وجہ سے قتل کیے گئے، 3000 افراد جن پر ثابت ہوا کہ انہوں نے بچڑی کی پرستش کی تھی، ان کے رشتہ داروں میں ہی انہیں قتل کیا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی راستہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک. فتاب علیکم، اور پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، یعنی تمہاری توبہ قبول فرما لی اس نے. انہ ہو التواب الرحیم، یقیناً وہ تواب ہے، نہایت رجوع کرنے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، انتہائی رحیم ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور ذرا یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا، مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ ہم تو ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ نہ لیں اپنے روبرو، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہماری نگاہوں سے نظر آئے، روبرو ہم دیکھ لیں، اس وقت تک ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے. اب ایسے بھی تھے گستاخ اور جسارت کرنے والے ڈھیٹ لوگ جو اس قسم کے مطالبے کر رہے تھے، وہ بھی انہی میں تھے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آ پکڑا ایک کڑک نے تمہاری اس گستاخی پر. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا، زندہ کیا تمہیں مارنے تمہاری موت کے بعد. وہ جو صاعقہ تھا، جو کڑک آئی ہے، اس کے نتیجے میں جو بھی افراد تھے وہ اس وقت بے ہوش ہو گئے، بلکہ قرآن مجید میں کہ ان پر موت طاری ہو گئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ایک موقع دیا، دوبارہ زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ. وظللنا علیکم الغمام، اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کے جرائم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات ہیں، یہ احسانات ہیں، اور تم کیا کرتے رہے، تمہارے جرائم کی یہ فہرست. وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تمہارے لیے سایہ تمہارے اوپر رکھا، فراہم کیا بادلوں کا. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے اتارا نازل کیا تم پر من اور سلوا. یہ وہ دور ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے، فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں وہ صحرا سینا میں لے گئے تھے، اور صحرا کے اندر شدید دھوپ گرمی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ خاص فضل کیا کہ مسلسل بادلوں کا سائبان ان کے اوپر سائے کی طرح رہتا تھا جہاں جہاں وہ قوم رہتی تھی. یہ اتنے احسانات تھے. اور پھر صحرا میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو من اور سلوا، یہ دو قسم کی چیزیں ہیں. من جو ہے وہ شبنم کی طرح کچھ قطرے ہوتے تھے جو صبح کے وقت ٹھنڈی ریت کے اوپر جو ہے انہیں ملتے تھے، اور وہ میٹھ مٹھاس ان میں ہوتی تھی. اور سلوا جو ہے وہ بٹیر کی طرح کا پرندہ تھا جو بہت کثرت سے ان کو اویلیبل تھا اور بڑی آسانی سے ان کو فراہم ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، لاکھوں افراد تھے وہ، اور صحرا کے اندر نہ کھانے کا کوئی سبب ہے، کوئی ذریعہ ہے، نہ پینے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر احسان فرمایا اور یہ انتظامات غیبی طور پر ان کے لیے کیے. کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں نقصان کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے، یعنی اللہ کے احسانات کے جواب میں ناشکری، کفران نعمت. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، وہ صحرا نوردی کرتے ہوئے کرتے ہوئے پھر ایک موقع پر حکم دیا گیا کہ فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ اور جو شریعت تمہیں دی گئی ہے اس کو نافذ کر دو. کہا جاتا ہے کہ اریحا نام کے ایک شہر میں کا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہاں پر داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور پھر کھاؤ اس میں سے جو چاہو، بافراغت کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہونا اس شہر کے دروازے کے اندر جھکی حالت پہ سجدہ میں، یعنی بالکل جھکے ہوئے، جیسے سجدے کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں شہر پہ فتح عطا کر دے گا جب داخل ہوگے، تو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے بوجھ تلے اللہ شکر ادا کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں داخل ہونا، فاتحانہ اکڑ ہوں کے ساتھ داخل مت ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے رہنا کہ پروردگار ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، استغفار، زبان پر تمہارے استغفار ہو. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ہم خوب کاروں کو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو مزید بھی عطا فرماتے ہیں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس قول کو خلاف اس کے کہ جو قول انہیں کہا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا حطتن کہنا کہ پروردگار بخش دے، معاف فرما دے، لیکن ان میں ایسے شرارتی لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس قول کو بدل دیا، اور کیا کہنے لگے، حنطا، کچھ ایسے شرارتی اور سرکش لوگ تھے. ایک تو یہ کہ کہا گیا تھا کہ جھک کر داخل ہونا، وہ اکڑتے ہوئے اور رقص کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار کرنے کی بجائے یہ بھی مذاق ہے شریعت کے ساتھ کہ اس کا ہنتا ہنتا گندم چاہیے ہمیں، اس انداز سے ایسے سرکش لوگ ان کے اندر موجود تھے. اب اللہ تعالیٰ ایک ایک جرم جو ہے اس کا، وہ ان کی تاریخ کا وہ کھول کر بیان کر رہے ہیں. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے اتار دیا ان پر کے جو ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، آسمان سے ایک عذاب. بما کانوا یفسقون، جو انہوں نے سرکشی اختیار کی تھی اور نافرمانی کی تھی اس کی سزا کے طور پر. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا، صحرا میں گئے تو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا. تورات میں ابھی بھی پڑھیں تو وہاں یہ الفاظ ہیں کہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپیہ ہو گئی کہ تم نے ہمیں مروا دیا، اب پانی کا انتظام کرو، 6 لاکھ سے زیادہ افراد ہیں، پینے کے لیے پانی کہاں ہے، صحرا ہے. اب اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھیے. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلاں پتھر پر، فلاں چٹان پر ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس چٹان میں سے 12 چشمے، 1-2 نہیں 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا جو گھاٹ ہے وہ معین کر لیا، پہچان لیا، اس لیے کہ 12 قبیلے تھے اور 12 چشمے جو ہیں وہ ایک چٹان سے پھوٹ نکلے، بڑا آسان ہو گیا، ہر قبیلے کو الاٹ ہو گیا ایک ایک چشمہ. اور یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ آج بھی وہاں صحرائے سینا میں وہ پتھر اور اس پر 12 چشموں کے نشان آج بھی موجود ہیں. تو اس طریقے سے، اس لیے کہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے پانی کا مسئلہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑا تو ہوتا ہی پانی پہ، تو ہر قبیلے کو ایک ایک چشمہ الاٹ ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام اور احسان تھا. قلوا اشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے اس رزق میں سے، فائدہ اٹھاؤ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو زمین میں مت پھیلنا فساد مچاتے ہوئے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور ذرا یاد کرو جب تم نے مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم تنگ آ گئے من اور سلوا کھا کھا. اب یہ بھی قوم کی سرکشی کا ایک انداز ہے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو اپنے رب سے دعا کرو، استدعا کرو ہمارے لیے کہ وہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں کو کہ جو زمین اگاتی ہے. وہ کیا چیزیں؟ من بقلیہا و قصائیہا، ترکاری اور ککڑی، و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، اور گیہوں اور مسور اور پیاز، یہ چیزیں اب ہمیں چاہیے. قال تستبدلون الذی ہو ادنا بالذی ہو خیر، فرمایا کہ کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز کے جو گھٹیا ہے اس کے مقابلے میں، جو بہت بہتر ہے، اس کو چھوڑ کر اور یہ چیزیں طلب کر رہے ہو. اہبطوا مصرن، اب داخل ہو جاؤ کسی شہر میں، کسی آبادی میں. اب صحرا سے نکل کر یہ چیزیں تو یہاں نہیں مل سکتی، ملیں گی وہیں پر جہاں شہر ہو اور زرعی اراضی ہوں. اہبطوا مصرن فإن لکم ما سألتم، داخل ہو جاؤ، پڑاؤ کرو، اترو کسی شہر میں اور وہاں تمہیں ملے گا وہ چیزیں جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جو تم نے سرکشی کی ہے، قدم قدم پر سرکشی کرتے رہے ہو، تو وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور محتاجی، مسکنت یعنی سزا کے طور پر. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر گئے، طرح طرح سے اللہ کا عذاب پھر ان پر نازل ہوا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ذرا ان آیات کے بین السطور اپنا بھی مشاہدہ کیجئے کہ کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر، مسلمانان پاکستان پر کیے، اور کس کس طریقے سے ہم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ذلت اور محتاجی کا عذاب ہم پر مسلط ہے، اور ہم اللہ کے عذاب کی زد میں. کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا. نوٹ کیجئے گا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تورات کو ہم نہیں مانتے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس پر فخر کرتے تھے، تورات تو ہمیں اس کتاب ملی ہے، ہم صاحب کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں. انکار کس چیز کا تھا؟ عمل سے انکار کیا، اس پر عمل نہیں ہو رہا، کر رہے ہیں اس کے برعکس. دنیا پرستی دولت پرستی وہی ان کا دین تھا. چنانچہ یہ وہ جرم ہے. وہ امت جو اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہو, جن کی طرف اللہ رسول بھیجے, جنہیں اللہ تعالیٰ کتاب اپنی عطا کرے, اور وہ امت نمائندہ امت ہونے کے باوجود اگر اللہ کے دین سے بے وفائی کرے گی تو پھر اس دنیا میں بھی ذلت اور مسکرت کا عذاب اللہ کی طرف سے مسلط ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ کئی مرتبہ ہوا, اور یہاں سورہ بقرہ میں بھی مضمون آیا, سورہ آل عمران میں بھی آئے گا. اور آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں, آج ہم اللہ کے نمائندہ امت ہیں اور اللہ کے دین سے بغاوت کیے ہوئے. اور خاص طور پر مسلمانوں نے پاکستان 65 سال ہو گئے, یہاں کون سا نظام ہے معاشی, پورے کا پورا ملکی معاشت کا نظام, معیشت کا سود انٹرسٹ بیسڈ. اور انٹرسٹ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے, بغاوت. ہمارا شرعی نظام جو ہے, یہ سماجی نظام, فیملی لاز, آئلی قوانین, وہ بھی غیر اسلامی. اور جو افراد کا حال ہے وہ بھی پتہ ہی ہے, کیا تعلق ہے اسلام سے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اقبال نے 100 سال پہلے اس قوم کے بارے میں کہا تھا, اور ہم تو اب اس سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں. یہود و نصارہ, خاص طور پر یہود کے جو رسومات ہیں, کلچر جتنا آج اس قوم کے اندر آ گیا ہے, اللہ بچائے. لہذا وہی عذاب کا کوڑا ہمارے اوپر برس رہا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اور وجہ ظاہر ہے, ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا, عمل نہیں کیا اس پر. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور وہ قتل کرتے رہے انبیاء کو نا حق. یہاں بھی جو علماء حق اٹھتے رہے ہیں انہیں منظر سے غائب کر دیا جاتا رہا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, دنیا میں اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ سن لیجیے آخری بات اس میں آ رہی ہے, یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. نافرمان کون ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ایک ہے, ہم کہیں نہیں, ہم نے تو اپنے مرضی کے مطابق چلنا ہے. یہ ساری شریعت کس لیے؟ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے. کریں گے ہم وہ جو ہم چاہیں گے, جو زمانے کا رواج ہے, جو برادری کی رسومات ہیں, وہ اس پر چلنا ہے. چاہے شریعت کے 20 احکامات پاؤں تلے روندنے پڑیں, ہمیں یہی سب کچھ کرنا ہے, کر رہے ہیں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, دنیا میں ان پر عذاب آیا ذلت و مسکرت کا, اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اللہ کے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اور اس میں ہم بنی اسرائیل سے پیچھے نہیں ہیں, 10 قدم آگے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى, بے شک وہ لوگ کہ جو مسلمان ہوئے, اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے, اور جو نصارہ ہیں, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے, والصابئین, اور جو صابی تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایک گروہ تھا جو اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے جوڑتا تھا. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر, اور جس نے اچھے عمل کیے, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے. یہ آیت ہے, اس کے بارے میں بڑی قیل و قال بھی ہے. اس کا اصل سیاق و سباق یہ ہے کہ یہود یہ کہتے تھے, یہ بات آگے آئے گی, کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے, جنت تو ہماری میراث ہے, وی آر چوزن پیپل آف لارڈ. باقی انسانیت جو ہے یہ بس حیوان اور انسان کے درمیان کی کوئی مخلوق ہے, اور جیسے انسان حیوانات سے کام لیتا ہے, گھوڑے اور گدے کو استعمال کرتا ہے, اسی طرح ہمیں بھی حق ہے کہ ہم ان کو امیین کو استعمال کریں جیسے چاہیں. باقی اصل انسان بھی ہم ہیں اور جنت بھی ہمارے ہی لیے بنائی گئی. یہ تھا ان کا تصور. فرمایا گیا کہ کسی ایک نسل میں ہونا جو ہے یہ نہیں ہے بنیاد جنت کی. اصل میں اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور اپنا عمل صحیح ہو تو جو بھی جس بھی اور نبی کا پیروکار تھا اپنے اپنے زمانے میں, لیکن اس کا اپنا عمل صحیح تھا اور اللہ پر ایمان صحیح تھا. اور اللہ پر ایمان کا مطلب لازماً یہ بھی ہے کہ اللہ کے پھر تمام رسولوں کو مانو اور اللہ کی تمام کتابوں کو مانو. تو جو بھی اس اصول پر پورا اترا ان کے لیے جنت ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص نسل ہے اور اس کے لیے جنت جو ہے وہ مختص ہے اور باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ اصل میں ان کے اس سوچ کی نفی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اب تھامو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، یعنی یہ شریعت عطا کی ہے، تورات کی الواح عطا ہوئی ہے، دین عطا ہوا ہے، اب اس پر کاربند ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھنا ان باتوں کو جو نصیحتیں اور اس کے اندر ہدایت ہے تمہارے لیے، اس کتاب کے اندر، تورات کے اندر، تاکہ تم بچ سکو اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچ سکو. ظاہر بات ہے یہ قرآن ہمیں دیا گیا تو وہ بھی اس لیے دیا گیا، اس پر کاربند ہو جاؤ اور اس کا انکار نہ کرو اور اسی پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہو جاؤ اور جو اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے روح گردانی کی اس کے بعد، اللہ سے عہد کیا اور عہد کرتے ہوئے بھی سرکشی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو اپنا معلق کر دیا اور پھر انہوں نے عہد کیا کہ ہم یہ کریں گے، اگرچہ اس میں بھی ڈنڈی ماری ہے، وہ آگے اس کا ذکر آئے گا. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس عہد کرنے کے بعد تم نے روح گردانی کی، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ ہی کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم بالکل تباہ ہی ہو جاتے، برباد ہو جاتے. اس نے تمہیں موقع دیے رکھا ہے، تھوڑے تھوڑے عذاب بھی آئے ہیں لیکن موقع بھی دیتا رہا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تمہیں خوب معلوم ہے ان لوگوں کا قصہ کہ جنہوں نے سبت کے معاملے میں زیادتی کی تھی، حد سے تجاوز کیا تھا. یہ بھی ایک بستی تھی یہود کی اور انہوں نے سبت کا حکم یہ تھا، سبت یعنی ہفتے کا دن، پورا دن طے تھا کہ یہ صرف اللہ کی عبادت میں گزرے گا. جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن ہے لیکن جمعہ کی وہ ساعت ہے اذان سے لے کر نماز کے اختتام تک، اس میں کاروبار دنیاوی حرام ہے. ان کے ہاں سبت کے دن پورے دن کاروبار دنیاوی کرنا اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو دنیاوی جو ہے منفعت کی ہو وہ ایکٹیویٹی حرام تھی. ایک بستی والوں نے اس کا حکم توڑا اور اس کے لیے ہیلا تلاش کیا، تفصیلی واقعہ آئے گا سورہ اعراف میں. ایک ہیلا نکالا انہوں نے اور اس طریقے سے کہنے لگے دیکھو ہم نے حکم نہیں توڑا، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے اس حکم کی انہوں نے جان نکال دی تھی. چنانچہ کیا ہوا پھر، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے حکم دیا کہ ہو جاؤ بندر، ذلیل اور رسوا، یعنی بڑا سخت عذاب ان پر آیا، مس کا عذاب، ان کے حلیے بگڑ گئے اور وہ بندروں میں تبدیل ہو گئے. اور کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے تک وہ وہاں پر اسی کیفیت میں رہے ہیں اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے، لیکن آس پاس کے لوگوں نے دیکھا اور ان کے ساتھ جو انجام ہوا تھا وہ بہت ہی عبرتناک تھا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس واقعے کو عبرت کا سامان بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس وقت موجود تھے، آس پاس کے لوگ تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو پیچھے آنے والے تھے، کہ اگر شریعت کے ساتھ ایسا مذاق کرو گے تو پھر اتنی سخت سزا بھی اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے، عبرتناک. اور پھر میں روؤں گا کہ شریعت کے ساتھ جو ہم نے مذاق کیے ہیں کیا کیے ہوں گے یہودیوں نے، جہاں جو ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ابھی تک بچائے ہوئے ہیں. ورنہ والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدترین عذاب کا مستحق بنا رکھا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس ملک کے اندر شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ. تو بہرحال عبرت کا سامان ہے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اس واقعے کو بنا دیا متقین کے لیے ایک نصیحت اور وعظ کے طور پر. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا هزوا، اب یہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک راستہ دکھایا، فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو اور وہ جو گائے ہے اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا کوئی پیس لے کر اس مقتول کے جسم پر اس کو مارو، ضرب لگاؤ اس سے، تو وقتی طور پر وہ زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. چنانچہ یہ معاملہ اسی طرح ہونا تھا، ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے ذبح کرو، اب معاملہ تھا قاتل کی تلاش. جب یہ حکم دیا کہ گائے ذبح کرو تو اب اس کا بھی انہوں نے ایک مذاق بنا لیا. کہنے لگے قالوا اتتخذنا هزوا, کہنے لگے کہ اے موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہیا, اب جو مینٹیلٹی تھی وہ دیکھیے, جب عمل نہیں کرنا ہوتا تو پھر سوالات کیے جاتے ہیں اور مین میخ نکالی جاتی ہے, بال کی کھال اتاری جاتی ہے. کہنے لگے موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ واضح کرے, کھول کر بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو, ذرا اس کے صفات اور اوصاف جو ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, انہوں نے فرمایا کہ وہ گائے جو ہے, اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل ہی بچیا ہو, عوان بین ذالک, وہ بیچ کی راس ہو یعنی درمیانی ہو, جوانی کی عمر میں ہو, نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو. ففعلوا ما تؤمرون, اب کر گزرو جس کا تمہیں حکم ہوا, کوئی سی گائے لو اور ذبح کرو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها, انہوں نے کہا کہ نہیں ہے موسیٰ, اب دعا کرو رب سے کہ وہ ذرا ہم پر یہ واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر رجوع کیا اللہ کی طرف اور وہاں سے جو جواب آیا وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے جو ہے وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے. فاقع لونہا, بڑا گہرا رنگ ہو اس کا, زرد رنگ, شوخ رنگ. تسر الناظرین, اور جو دیکھنے والوں کے لیے دل پسند ہو, خوش منظر گائے ہو. اب جیسے جیسے وہ سوال کر رہے ہیں اور اس کی جو وضاحت آ رہی ہے تو اب وہ گائے کا جو ہے تلاش کرنا مشکل سے مشکل ہو رہا ہے, اس لیے کہ اس کے اوصاف معین کیے جا رہے ہیں. حالانکہ جب پہلے کہا گیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو, کسی بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے, عمل حکم پر عمل ہو جاتا, بات ختم تھی, لیکن ارادہ نہیں ہے عمل کا, لہذا وہ ٹالنے کے لیے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا, پھر کہنے لگے دعا کرو اپنے رب سے, پکارو اور استدعا کرو کہ ہم پر یہ واضح کرے کہ وہ اس گائے کی مزید تفصیلات ہمیں بتائی جائیں, کیونکہ گائے کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے, کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, کچھ گھپلا سا ہو گیا ہے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ ہدایت پر پہنچ جائیں گے, یعنی مطلوبہ گائے تک پہنچ جائیں گے, لیکن ابھی مزید وضاحت چاہیے. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تصيب الارض ولا تسقي الحرث, اب پھر انہوں نے جواب دیا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس سے محنت نہ لی جاتی ہو, کہ وہ زمین کو جوتنے والی نہ ہو, ہل چلا کر زمین کو پھاڑنے والی, اور نہ ہی وہ سیراب کرتی ہو یعنی پانی لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہو, اس سے خدمت اور محنت نہ لی جاتی ہو, ایسی گائے ہونی چاہیے. مسلمتن, بالکل صحیح سالنگ ہو, لا شیا تفیہ, کوئی داغ دھبا نہ ہو اس کے اوپر. قال الان جئت بالحق, اب جب سارے سوال, ممکنہ سوال جو ہیں ان سب کا جواب مل گیا تو اب کہنے لگے کہ ہاں اب تم ٹھیک بات لائے ہو, اب صحیح صحیح جو ہے ہمیں انفارمیشن مل گئی ہے. فذبحوها وما كادوا يفعلون, بڑی دقت کے بعد بالآخر انہوں نے گائے ایسی تلاش کر لی. قرآن یہ کہتا ہے کہ ذبح تو انہوں نے کر دیا, لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کر گزریں گے. یہ ہے, اب انہیں چارج شیٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں خوب پتا ہے, علماء یہود کو پتا ہے کہ سارے واقعات ان کی قوم کے ہیں, وہ خوب جانتے, اہل عرب کو تو نہیں معلوم, مشرکین مکہ کو نہیں پتا, نصاب جو ہیں ہمارے انصار مدینہ کے ان کے بھی علم میں نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ قرآن ایک ایک کر کے بتا رہا ہے, اور اہل ان کے یہود کے علماء ہیں, وہ خوب جانتے ہیں کہ سارے الزامات واقعی صحیح ہیں اور یہ سب کچھ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور پھر تم اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے, یعنی کوئی بھی نہیں بتانے کو تیار تھا کہ قاتل کون ہے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ تعالیٰ کھولنے والا تھا, ظاہر کرنے والا تھا اس کو کہ جو تم چھپا رہے تھے. یہ اسی کا تذکرہ ہے, عامیل نامی ایک شخص تھا جو قتل ہوا تھا, اور اسی کے لیے کہا گیا تھا کہ گائے جو ہے ذبح کی جائے. فقلنا اضربوه ببعضها، ہم نے کہا کہ اس گائے کے کچھ حصے کو اس سے ضرب لگاؤ اس مقتول کو پر، یعنی جو لاش ہے اس کی، اس کے اوپر. کذالک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو. اللہ قدرت رکھتا ہے، جیسے چاہے زندہ کرے. اس نے دوبارہ بھی زندہ کرنا ہے، اور ایک مشاہدہ تمہارے سامنے ہو گیا کہ مردے کو زندہ کر دیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ مردہ جو ہے زندہ ہوا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور ساتھ ہی دوبارہ انتقال کر گیا. اسی مقصد کے لیے اسے زندہ کیا گیا تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنے قدرت کے نمونے تاکہ تم عقل سے کام لو اور غور و فکر کرو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، یعنی ان سارے واقعات کے بعد اب دل اور سخت ہوتا چلا جا رہا ہے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَشَدُّ قَسْوَةً، تو وہ ایسے ہو گئے دل جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سختر، قساوت میں، سختی میں، پتھروں سے بھی بڑھ کر. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے ابل پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی خشیت، اس کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہاری حرکتوں سے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے. اور یہ بات بڑی لاجیکل تھی، مسلمان تو سمجھتے تھے کہ ان کو تو کوئی دیر نہیں لگنی چاہیے، یہ نبوت کو بھی جانتے ہیں، رسالت کو بھی جانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو بھی جانتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان ہے ان کا، اللہ کی توحید کے بھی قائل ہیں، تو یہ تو آگے بڑھ کر، سب سے آگے بڑھ کر یہ قبول کریں گے. بالکل توقع بجا تھی، لیکن قرآن نے صاف کہہ دیا کہ یہ خوش فہمی ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان کی ڈھٹائی اور دیدہ دلیری کی انتہا یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ کا کلام سنتا ہے. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، یعنی ایسا گروہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سننے کے بعد اور پھر اس میں تحریف کر دیتا تھا، اس کو سمجھ جانے کے بعد بھی، یعنی اتنے ڈھیٹ، ان کے دل کی سختی کا یہ عالم ہے اور ان کی ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب میں، وحی میں تحریف کرتے رہے ہیں، اس کو سمجھنے اور خوب اچھی طرح جاننے کے باوجود. یہ اتنے، ان کی جسارت ہے ان کی کہ انہیں اللہ کا عذاب کا کوئی اندیشہ اور خوف نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے رہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ خوب جانتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، دیکھو ہم انبیاء کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یعنی یہ یہود کا معاملہ ہے جو ان کے مسلمان دوست تھے وہاں پر مدینہ کے، اہل مدینہ میں سے، اوس اور خزرج میں سے، تو ان سے بعض اوقات وہ کہتے تھے کہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ تمہارے نبی جو ہیں ان کی پیشن گوئیاں بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں. ان کے ذرا دل جوئی کی خاطر کبھی ایسی باتیں کہہ دیتے تھے. بعد میں پھر ایک دوسرے کو وہ لان تان کرتے تھے کہ تم نے یہ بات کیوں انہیں بتائی کہ ہماری کتاب میں پیشن گوئی موجود ہے. چنانچہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ یہودی آپس میں بیٹھتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ بات تم نے کیوں ان کے اوپر کھول دی ہے، ان کو بیان کر دی ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کی ہوئی ہے. ہمیں تو معلوم ہے کہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا، تم نے کیوں بتا دیا انہیں. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ اب یہ تمہارے خلاف دلیل لے کر آئیں تمہارے رب کے پاس. یعنی تم نے تو ہمیں پھنسوا دیا کہ یہ قرآن اللہ کے ہاں جا کے کہیں گے کہ یہ تو خود مانتے تھے کہ ہماری کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، تو تم ایسی باتیں کیوں کر دیتے ہو، ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں. اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ایسی بات کیوں بتائی. اب اس پر اللہ کا تبصرہ سنیے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو اعلانیہ کرتے ہیں، خوب معلوم ہے. کیا مسلمان جا کے اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ انہیں پتا تھا کہ ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی موجود ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کہ یہ جانتے ہیں؟ یعنی عقل جب اوندھی ہوتی ہے تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں یہ گمان کہ یہ مسلمان جو ہیں اللہ کے ہاں جا کے ہمارے خلاف دلیل دیں گے. بھائی اللہ کو تو خوب معلوم ہے تمہارے دل میں کیا ہے، تم خوب جانتے ہو، وہ تو بار بار کہہ رہا ہے، تم پہچان چکے ہو حق کو، تمہیں معلوم ہے. تو یہ ہے جب عقل اوندھی ہوتی ہے تو اس مقام تک انسان گرتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو امی ہیں، بالکل ان پڑھ ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں کتاب کے بارے میں، سوائے کچھ جھوٹی آرزوئیں ہیں، کچھ امانی ہیں، کچھ نما تمنائیں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں، ان کا دین ایمان اس کے سوا کچھ نہیں ہے. وَإِلُّ مِنْدَا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے ان کے پاس مگر کچھ ظن اور کچھ خیالات ہیں. یہ کون ہے؟ عوام الناس، ان کی اکثریت. وہ کیا، انہیں کتاب کا علم نہیں ہے، نہ وہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، البتہ کچھ امانی ہیں، خوش نما تمنائیں ہیں. اور جسے یہاں پر انہوں نے کہا امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، جھوٹی آرزوئیں، امانی. اور وہ جھوٹی آرزوئیں کیا تھی؟ ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں جہنم نہیں کی آگ نہیں چھو سکتی، اور یہ جو ہے جنت یہ تو ہمارا پیدائشی حق ہے. آپ نوٹ کیجئے، تو یہی تصورات آج ہمارے عوام کے نہیں، بائے نہیں، بالکل وہی. انہیں کچھ پتہ نہیں دین کا، کتاب تو کھولنی نہیں. عالم مولوی جو ہے مسجد کا، وہ جو کچھ بتا دے وہی شاید براہ راست وہی اس پر نازل ہوئی ہے، چاہے جو بتانے والا ہے اسے الف بے کا پتہ نہ ہو دین. جاہل لوگ اکثریت جو ہے ہمارے گاؤں میں دیہاتوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں مسجد منبر و محراب کے اوپر، اور کیا کچھ بتا رہے ہوتے دین کے بارے میں، انہیں کچھ الف بے کا نہیں پتا ہوتا. لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بچا لے جائے گا. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر کرے محبوب کی امت میں ہیں، کرتے جاؤ سب کچھ غلط باتیں. نہ دین سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جنت تو بنی تمہارے لیے. یہ وہ قرآن صاف بیان کر رہا ہے، یہ امتوں کے اندر یہ خرابی آتی ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. یہ تو حال تھا عوام الناس کا، اور علماء کا حال کیا ہے؟ تو بڑی خرابی ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. فتویٰ فروش مولوی جو ہیں، پتہ ہے کہ کوئی شخص مسئلہ پوچھنے آیا ہے اور اس کی پسند کا جواب مل جائے گا تو کچھ نذرانہ مل جائے گا، لہذا اپنے ہاتھ سے لکھے گا ایسا فتویٰ جو اس کی پسند کا ہے، اور کہے گا یہی تورات کے اندر ہے، یہی شریعت کا فیصلہ ہے، حالانکہ وہ تورات میں نہیں ہے، وہ شریعت کا فیصلہ نہیں ہے. یہ وہاں کے علماء تھے، اور یہاں ہمارے ہاں بھی ایک عظیم اکثریت، ایک عظیم جو ہے وہ اسی انداز کی ہے، ان کا کام یہی ہے. جو اصل فتویٰ دینے کا ہے وہ دینے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے، پوچھو بھی تو نہیں مانتے. کہ اس وقت جو فرنٹ لائن الائی ہم بنے ہوئے ہیں، کس کے بنے ہوئے ہیں؟ امریکہ کی جنگ میں، جس نے شلیبی جنگ کا اعلان کیا تھا اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلے، اس میں ہم فرنٹ لائن الائی بن گئے. بتاؤ یہ شریعت کے مطابق کیسا ہے؟ اس کا جواب نہیں دیتے. یہ بغاوت اللہ کے ساتھ، جرم عظیم کر رہے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے. الا ماشاء اللہ، ہاں ہیں کچھ، بہت کم، بہت کم. ہاں مرضی کے پسند کے فتوے لینے کے لیے چلے جاؤ تو کوئی نہ کوئی سستا نکال لیں گے، آپ کو دکھا دیں گے کوئی طریقہ، کوئی حلالہ، کوئی اور سستے. فرمایا فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، تو تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں کتاب اور بتاتے ہیں کہ یہ کتاب کا حکم ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے یہ ہیں کہ یہی اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہی شریعت کا حکم ہے، فیصلہ ہے. لیشترو بھی ثمنا قلیلا، تاکہ وصول کریں اس کے عوض تھوڑا سا مال. کچھ دنیاوی فائدے کے لیے ان کے من پسند فتویٰ جاری کر دیا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ان کی ہلاکت اور بربادی ہے انہیں اس چیز کے سبب سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے. وویل لہم مما یکسبون, اور ہلاکت ہے اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز کے سبب سے کہ جو وہ کماتے ہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یہ دوسروں کے لیے ہے جہنم, ہمارے لیے نہیں. یہ بھی ان کی امانی, ان کی جھوٹی آرزوئیں جو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لی تھی, ان کی ایک مثال قرآن نے دی ہے. اور آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہماری داستان بیان ہو رہی ہے ساری. آپ اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. قل اتخذتم عند اللہ عہدا, اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا تم اللہ سے کوئی عہد, کوئی معاہدہ کر چکے ہو اس معاملے میں, اللہ سے تم نے کوئی قول لے لیا ہے. فلن یخلف اللہ عہدہ, اور اب اللہ تعالیٰ اس قول کے خلاف نہیں کر سکتا, اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم منسوب کر رہے ہو ایک ایسی بات اللہ کی طرف جو تم نہیں جانتے, ڈرتے ہو اللہ پر. بلا من کسب سیئۃ, سن لو, کوئی نہیں جس شخص نے بھی کوئی ایک گناہ بھی اگر کمایا, کسب سیئۃ جان بوجھ کر کوئی بڑا گناہ, سیئۃ بڑا گناہ, وہ احاطت بہ خطیئتہ, اور اس گناہ کی شامت نے جو ہے اس کو گھیر لیا, وہ گناہ اس کے عقیدے اور عمل سب پر حاوی ہو گیا. ایک گناہ ہے وہ کیے چلے جا رہا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر, دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. توبہ کرنے گا تو داغ دھل جائے گا, سچی توبہ اگر کرے گا. نہیں کرے گا اور گناہ کرتا رہے گا تو داغ پڑتا رہے گا, پڑتا رہے گا, پڑتا رہے گا, پڑتا رہے گا, یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جائے گا, بند ہو جائے گا اور ایمان سے قطعی محروم ہو جائے گا. یہ وہ صورتحال ہے. فرمایا فاولائک اصحاب النار, یہ لوگ آگ والے ہیں, جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون, رہیں گے اسی میں ہمیشہ, اس لیے کہ ایمان ہی ختم ہو گیا, زائل ہو چکا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, اولائک اصحاب الجنہ, وہ ہوں گے جنت والے. ہم فیہا خالدون, اور وہ رہیں گے ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہم ربنا جعلنا منہم, پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.